اختر کا تو دمساز ہے، حضرت اختر کا تو دمساز ہے، ہم نشیں ہے آشنائے راز ہے۔ حضرت اختر کا تو دمساز ہے، ہم نشیں ہے آشنائے راز ہے، اور صحبت مرشد کا یہ اعجاز ہے، صحبت مرشد کا یہ اعجاز ہے، بزم اہل دل میں تو ممتاز ہے، بزم اہل دل میں تو ممتاز ہے، طائر قدسی ہے تو شہباز ہے، طائر قدسی ہے تو شہباز ہے، عرش اعظم پہ تیری پرواز ہے، طائر قدسی ہے تو شہباز ہے، عرش اعظم پہ تیری پرواز ہے، اور کس بلا کا تجھ میں سوز و ساز ہے، کس بلا کا تجھ میں سوز و ساز ہے، ساری محفل گوش بر آواز ہے، ساری محفل گوش بر آواز ہے، تو سراپا ترجمان عشق حق، تو سراپا ترجمان عشق حق، اس کا شاہد تیرا ہر انداز ہے، تو سراپا ترجمان عشق حق، اس کا شاہد تیرا ہر انداز ہے، اور جام عرفاں لوٹ لو تم میں کشو، جام عرفاں لوٹ لو تم میں کشو، میں کدے کا در ابھی تک باز ہے، باز ہے یعنی کھلا ہوا ہے، ابھی بھی وہی محبت تقسیم ہو رہی ہے۔ جام عرفاں لوٹ لو تم میں کشو، میں کدے کا در ابھی تک باز ہے، اور مقتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں فیصل مگر، میں کسی قابل نہیں فیصل مگر، مدحت مرشد میرا اعزاز ہے، مدحت مرشد میرا اعزاز ہے، طائر قدسی ہے تو شہباز ہے، عرش اعظم پہ تیری پرواز ہے۔
کبرنی موت الکبرا، حضرت فرماتے ہیں کہ بڑوں کی موت نے مجھ جیسے چھوٹے کو بھی بڑا بنا دیا، بس سب انہیں کا فیض ہے، ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے۔ حضرت والا کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جو میرے دوست حسن نظر رکھتے ہیں ویسا ہی میرے ساتھ معاملہ فرمائے، کیونکہ وہ میرے ہر یہ تو کسی کو وہ خبر نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کے ذرات تک گہرائیوں میں جو بھی بات چھپی ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے اللہ، اگر دل میں کوئی بھی اپنی بڑائی یا کوئی اپنی جاہ یا کوئی چھپی کا کوئی ذرہ چھپا ہوا ہو، اے اللہ اس سے دل کو پاک فرما دے اور اس جاہ اور کبر سے محفوظ فرما، کیونکہ جس کو یہ پیدا ہو گئی کسی تعریف سن کے اگر اپنے خدا نخواستہ دل میں بجائے شرمندگی کے اکڑ آ گئی تو سمجھ لو بہت خطرناک بات ہے۔ جس کے اندر اپنی بڑائی کا ایک ذرہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو بس اس لیے یہ جو کچھ بھی تعریف ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت فرماتے تھے، میں خیال کرتا ہوں کہ یہ میری تعریف نہیں ہو رہی، میرے شیخ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کی دعا ہے کہ اللہ ہم کو ایسا ہی کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ ابراہیم جلدی سے کچھ پڑھ دو۔
حضرت والا
اطمینان سے پڑھو۔
مرشدنا و مولانا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار، حضرت والا رحمہ اللہ نے یہ اشعار 18 ربیع الاول 6 ستمبر سن 1993 ریونین میں یہ اشعار لکھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ۔ عشق بوتا کے کرب سے کلفت دو جہاں ملی عشق بوتا کے کرب سے گلفت دو جہاں ملی ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جہاں ملی ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جہاں ملی
یعنی غیر اللہ کے سے جو دل لگاتا ہے تو اس کو سرسی دنیا کا غم نہیں ہوتا, آخرت بھی تباہ ہوتی ہے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور دل بے چین رہتا ہے, کیونکہ غیر اللہ اللہ کے ذکر میں یہ شان ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین ملتا ہے, اور جب اس کے خلاف آدمی کرے گا جو دل کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, جب جو اس غذا کو چھوڑ کے جیسے یہاں کوئی بجائے روٹی کے کوئی غلط چیز کھانے لگے گھاس پھوس کھانے لگے تو بجائے فائدے کے وہ جسم کی غذا نہیں ہے, اسی طرح دل کی غذا صرف اللہ کا ذکر ہے. جب اللہ کے علاوہ دل میں کسی اور کو بٹھا دیا تو دونوں جہان کی مصیبتیں اس کو مل جاتی ہیں. دل بظاہر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے لیکن اندر سے بے چین ہوتے ہیں, وہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دور ہوتی ہے. اللہ کے ذکر اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے یاد, حضرت فرماتے تھے کہ یاد کی دو قسمیں ہیں, حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مثبت ایک دو ذکر کی دو قسمیں ہیں, ایک مثبت ذکر ایک منفی ذکر. منفی ذکر مثبت ذکر تو یہ ہے کہ نماز روزہ تلاوت نوافل حج عمرہ جو نفلی حج عمرہ ہے جو فرض ہے وہ تو فرض ہے ہی, اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں, لیکن یہ ذکر و تلاوت وغیرہ یہ مثبت عبادت ہے, ثواب ملتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. لیکن یہ دوسری عبادت ہے منفی, وہ کیا یہ تو کام کرنے کی ہے, وہ منفی کام نہ کرنے کی بات کہ گناہ کو دل چاہ رہا ہے گناہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے. اور جیسے کسی کو مار حرام طریقے سے حاصل کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ حرام سے بچ جاتا ہے, ایسے ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ حضرت والا سے تعلق رکھنے والے کوئٹہ میں ان کی ڈیوٹی تھی, کہنا ہے کہ 5 لاکھ روپے روزانہ کی آمدنی مجھے آفر کی جاتی ہے, میں کوشش کرا رہا ہوں کہ میری بھاسا تبادلہ ہو جائے. 5 لاکھ روپے روزانہ, تو ایسے ایسے بندے بھی اللہ کے ہیں. تو مطلب یہ کہ منفی ذکر یہ ہے کہ جو کام نہ کرنے کے ہیں اللہ نے جن کاموں کو منع فرمایا ہے ان کو نہ کرنا, بدنگاہی نہ کرنا, دل میں برے خیالات نہ پکانا, حسینوں سے دل نہ لگانا, بس یہ تو منفی ذکر ہو گیا. اور یہ دونوں ذکر سے جب مل جاتے ہیں تو حضرت فرمائے مثبت اور منفی تار ہے, تب جب دونوں تار ملتے ہیں تب نور پیدا ہوتا ہے. جب دونوں تار مل جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کا قرب کا نور اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی ذریعہ یہی نور ذریعہ ہو جاتا ہے. تو ذکر کرب سے عشق بتا کے کرب کرب معنی بے چینی, اس میں سے بے چینی ہی بے چینی ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہیں. حضرت والا سے آ کے توبہ کی, اس میں بہت مبتلا تھے بہت سے گناہوں میں, اسی طرح عشق بازی میں کسی سے دل لگا لیا اور وہ اب اس میں پریشان ہے. پھر جب توبہ کر کے حضرت سے آیت حضرت نے پوچھا ان سے کہ بتاؤ کیسا کیسا اب کیسا معلوم ہوتا ہے, ہمارے حضرت ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جہنم سے جنت میں آ گئے. اللہ رزق اللہ تطمئن القلوب, اللہ ہی کی یاد, صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. پڑھو
عشق بوتا کے کرب سے کلفت دو جہاں ملی, ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جہاں ملی, اے میرے خالق جہاں تجھ پہ فدا ہو میری جان, اے میرے خالق جہاں تجھ پہ فدا ہو میری جان, لذت ذکر سے تیرے راحت دو جہاں ملی, لذت ذکر سے تیرے راحت دو جہاں ملی.
بس اس کی کیا تشریح ہو سکتی ہے, تو حضرت والا کا مقام ہے,
سبحان اللہ,
حضرت والا کا حالات سے بلند ہے کہ فرماتے کہ اے میرے خالق جہاں تجھ پر فدا ہو میری جان, پوری زندگی اپنی جان اللہ پر فدا کی, جان مال عزت آبرو, ان لوگوں کو تو حالات معلوم نہیں ہے ابھی, اللہ عزت کی سواری چھپوا دے, جان مال عزت آبرو سب اللہ پہ فدا کر دیا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا, فرماتے ہیں کہ دونوں جہان کی راحت اس کو نصیب ہوتی, اس دنیا کا بھی چین ملتا ہے اور آخرت میں تو انشاءاللہ ہی جنت کا, لیکن دنیا ہی میں اس کے مزے اس کا مزہ آنے لگتا ہے جنت کا. تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مشتق نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے, یہ ہے ذکر کر. تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مشتق نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے, راحت دو جہاں اسی دنیا میں. حضرت والا فرماتے تھے کہ کر کے تو دیکھ لو عمل, پھر اگر جو اختر کہتا ہے تو خود اپنی فرماتے تھے اگر اس ایسا نہ پاؤ یہ لذت جو میں بتا رہا ہوں اس کو نہ پاؤ تو کہنا کہ وہ میرا شیخ کیا کہہ رہا تھا, کر کے تو دیکھو, ایسے درد سے فرماتے تھے. ہاں
لذت ذکر سے تیرے راحت دو جہاں ملی, جو بھی فرا ہے دوست خالق کائنات پر, جو بھی فدا ہے دوست
بس تو خالق کائنات پر اس کی خزاں میں بھی مجھے خوشبو بوستا ملی اس کی خزاں میں بھی مجھے خوشبو بوستا ملی
یعنی جو اللہ پر فدا ہوتا ہے اس کو اگر کوئی دنیا میں غم بھی آتا ہے تو اس کو غم دنیا داروں جیسا غم نہیں ہوتا کہ ان کی کمر توڑ دیتا ہے بلکہ اس میں بھی اللہ کی محبت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اللہ اس میں خوشبو بوستا مانے باغ کی اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو یعنی اہل اللہ پر حضرت والا فرماتے تھے ان پر بھی مصیبت آتی ہے تھوڑی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہتے ان پر بھی غم آتا ہے لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کا غم جو ہے دل تک نہیں پہنچتا ظاہر میں آنسو بہ رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب حضرت کے صاحبزادے کا انتقال ہوا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے انا بفراقک یا ابراہیم ابراہیم نام تھا لمح حضور آپ اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں لیکن جب عام ولی کا یہ حال ہے تو نبی کے سکون اور اطمینان کا کیا حال ہوگا جس کی برکت سے سینکڑوں کو لاکھوں کو جو ہے وہ اور پوری امت کو بغیر اس کے سکون مل ہی نہیں سکتا تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس میں فرق ہوتا ہے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پلیگ پھیلا تھا اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا نظر کا عالم تھا تو حضرت میں دعا کر رہے اس کے بعد عید کا دن تھا نماز کا پڑھانی تھی حضرت والا کو تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بیٹا اب انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی بس جا کے نماز پڑھائی اور واپس آئے تو سات جنازے سات آدمی گھر سے نکلے تھے اور بات کیا ہوئی تھی کہ حضرت کے اوپر جذب کی کیفیت تاری تھی تو حضرت فرمانے لگے ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی دیوبند میں تعاون پھیلنے والا ہے تم لوگ استغفار اور صدقہ کرو تو بعض نادان ایسے بیوقوف ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لو مولانا کو مدرسے کتنی ضرورت ہے پیسوں کی اس لیے اب یہ نکالا ہے تو حضرت کو یہ بات پہنچ گئی ہے تو حضرت والا نے اس وقت بیٹھے تھے بس دیوس و اچانک فرمایا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور اہل دیوبند یعقوب جلال میں فرمایا یعقوب کی اولاد اور اہل دیوبند ایک بزرگ صاحب نے بیٹھے تھے عارف باللہ تھے انہوں نے پاؤں پکڑ دیے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ نہ کہیے فرمایا جو کچھ اللہ نے نکلوا دیا وہ نکل گیا تو اہل دیوبند میں جو تعاون پھیلا اس زمانے میں پلیگ پھیلتا تھا اور خود حضرت یعقوب اور یعقوب کی اولاد یہ فرمایا تو حضرت کا بھی انتقال اسی میں ہوا اور حضرت کی اولاد سات جنازے رکھے ہوئے تھے اس ایک گھر کے اندر اور حضرت تھانوی نے فرمایا کہ حضرت کے استاد تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ میں جا کے تعزیت کر دوں حضرت کے غمگین ہوں گا تو حضرت فارسی کا مثنوی کا شعر پڑھ رہے تھے کہ در خرے شیر نرے خوں خا رہے جزب تسلیم و رضا کوچا رہے کہ جب شیر کے پنجے میں ہو تو تسلیم و رضا کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو میں تو اس پہ راضی برضا ہوں. اور حضرت فرمایا کہ ان سے میں کیا تعزیت کروں، یہ تو خود ہی دوسروں کو درس سے تعزیت دے رہے ہیں. یہ اگر کسی دنیا دار کیا یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے تو اس کا ہارٹ فٹ ہو جائے گا کہ نہیں. لیکن اہل اللہ ہے، ہر حال میں ان کا دل مطمئن رہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ جو اس کو حضرت فرماتے تھے کہ اس کا دل غم پروف ہوتا ہے، جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی اثر نہیں کرتا، ایسی ان کا دل جو ہے وہ غم پروف ہو جاتا ہے کہ دنیا کے غم اس پر اثر نہیں کرتے. ہاں چلو بھائی.
جو بھی فدا ہے دوستو خالق کائنات پر، اس کی خزاں میں بھی مجھے خوشبو بوستا ملی.
یہ مرض آیا اور جو اللہ 13 سال تک فارج میں مبتلا، کبھی آپ نے دیکھا کہ اس میں خوشبو بوستا ہی مار رہی؟ کبھی غم کا جب بھی حضرت سے کسی بھی حضرت آپ کو کیسی طبیعت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیشہ اور خوش رہتے تھے، ہنستے تھے، ہنساتے تھے. دوسرے غمگین بھی ہوتے تھے، جیسے کسی کو بار بار احساس ہوا کہ اس کو غم ہو رہا ہے تو حضرت والا اس کو اور ہنساتے تھے. یہ کیا چیز ہے؟ اس میں تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے ایسے برس میں، تو کو کرتے یہاں کچھ معاملہ ہی دوسرا تھا. سلیم صاحب وہاں سے ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، یہ جب آئے تو سویا لے کے آئے، حضرت کی طبیعت بہت ناساز تھی اس وقت، تو اس نے بتایا کہ حضرت یہ سویا لائے ہیں سویا. حضرت نے کہا اچھا جاگا ابھی تک نہیں؟ کیسی خوش طبعی ہے اس میں. ہاں بھائی،
اس کی خزاں میں بھی مجھے خوشبو بوستا ملی. حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا یہ شعر ملاحظہ ہو. دیکھ کہ میری چشم تر، سن کے ہماری آہ کو، دیکھ کہ میری چشم تر، سن کے ہماری آہ کو، ان کو ہمارے عشق کی مفت میں داستا ملی، ان کو ہمارے دیکھ کے میری چشم تر، سن کے ہماری آہ کو، ان کو ہمارے عشق کی مفت میں داستا ملی.
یعنی طالبین کو تو کچھ خبر نہیں جو شیخ کے عاشق ہوتے ہیں، لیکن اس کی آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، آنسو سنتے ہیں، تو اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عشق میں مبتلا ہے. یہ آنسو بہ نہیں سکتے ہو بغیر کسی اللہ کی محبت کے بغیر, اور آہ نکلنے سے آہ کس کے لیے نکلے گی؟ یا تو دنیا بھی عشق میں مبتلا ہے تو وہ آہ کرتا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت وہ آہ کرتا ہے. تو جو طالبین ہیں ان کو کچھ اس سے کچھ داستان مفت میں مل جاتی ہے, کسی سے وہ پہچان جاتے ہیں. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ, آہ کو خاص نسبت ہے, خصوصاً جن پر عشق و محبت کا غلبہ ہے ان کو تو یہی دیکھا ہے حضرت والا کو, کہ ہر وقت اب بھی دیکھتے تھے آپ آنسو ہر وقت ایسے بہتے تھے جیسے کہ پانی بہ رہا ہے, اور پوچھتے رہتے تھے اس کو. اور اسی طرح ایک زمانے میں حضرت مختلف تھے, یا کریم یا حلیم یا واسع المغفرہ, یہ کئی کئی سال تک حضرت اچانک بیٹھے ہوئے اکیلے بیٹھے ہوئے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں, جیسے کہ ایک رابطہ قائم ہے اللہ تعالیٰ سے. تو ان حالات کو دیکھ کے جو ناواقف لوگ ہیں انہیں مفت میں ان کے عشق کی داستان مل جاتی ہے, اور اس سے پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر یہ نہ ملے اور کسی کے اندر اس کی پہچان نہ ہو تو اس کو پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے مناسبت شرط ہے, طبیعت کی مناسبت شرط ہے کہ شیخ کا جو مزاج ہے ویسا ہی طالب کا مزاج ہو, یا کم سے کم اس کا آشنا ہو, جاننے والا ہو, اس مزاج سے مناسبت رکھتا ہو. تو اس مقام پہ پہنچنا تو بہت مشکل ہوتا ہے شروع میں, لیکن وہ اس کو وہ باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں, بس اس میں بھی وہی رنگ پھر چڑھ جائے گا. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ اس میں داستان ملے. چلو بھائی,
ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جہاں ملی, آپ کی یاد اے خدا حاصل کائنات ہے, آپ کی یاد خدا حاصل کائنات ہے, آپ کے نام سے مجھے نعمت دو جہاں ملی, آپ کے نام سے مجھے نعمت دو جہاں ملی.
یعنی ہر چیز کا ایک حاصل ہوتا ہے, تو پوری کائنات کا حاصل اور منشا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ دنیا میں جائیں, وہاں تو ہمارے پاس روح تھی جسم نہیں تھا, یہ جسم اس لیے عطا فرمایا کہ وہاں جاؤ اور اس جسم سے پھر جو مجھے یاد کرو, میرا نام لو, مجھے سجدہ کرو, میرے گھر کا طواف کرو. اگر یہ جسم نہ ہوتا تو یہ کر نہیں سکتے تھے, یہ سب حضرت والا ہی سجدہ حضرت والا ہی کے اشارات تھے. تو یہ جسم عطا کر کے یہاں بھجوایا, تو ساری کائنات کا حاصل جو ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور ذکر کے معنی میں نے بتا ہی دیے کہ نافرمانی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی وہ عبادات جو ضروری ہیں وہ کر لینا, بس یہ منفی اور مثبت ذکر ہے. تو حضرت والا نے اور جگہ فرمایا, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے، باقی سب ضائع ہو گئے جو اللہ کی یاد میں نہ گزرے، وہ سارے لمحات ضائع ہو گئے، اور حاصل زندگی وہی تھے جو اللہ کی جس پہ میں نے یاد کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا، وہی میری پوری زندگی کا حاصل تھا. ہے جانے بندگی بس ان کی ہے روح بندگی، ہے روح بندگی، یہ بھی حضرت والے کے شعر ہے، یا ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشائے عالم ہے. روح بندگی کی عبدیت کی روح یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پہ فدا ہو جاؤ، جان فدا کر دو، اپنی لاکھ تمنائیں ہوں، لاکھ آرزوئیں ہوں، لاکھ تقاضے ہوں، مگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں، ان کو توڑ دو، اور اللہ تعالی کی مرضی کو نہ چھوڑو، بس اسی پہ فدا ہو جاؤ. یہی فدا ہونا ہے کہ اپنی آرزوؤں کا خون کر لے، اپنی آرزوؤں کو دبا لے، تو سمجھ لو اس نے اللہ پر فدا ہو گیا. ہو تو یہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم یہ کارنامہ کر کے والست ربکم نے وہاں فرمایا تھا، لیکن اس کی تکمیل اس سے ہوگی، اس عہد وفا کی تکمیل انہی چیزوں سے ہوگی کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. تو وہ جو الست ربکم کہا تھا کہ جو اللہ تعالی نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کہا تھا قالو بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو جو مسلمان روحیں تھیں انہوں نے تو فوراً ہی کہہ دیا، اور کافروں نے کچھ سکوت اختیار کیا، اور اس کے بعد کہا قالو بلا، وہ سب کافر ہو گئے. لیکن جنہوں نے فوری جواب دیا تھا، تو قالو بلا جو ہے یہ الست ربکم کا جواب ہے، تو وہ کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس عہد وفا کی تکمیل یہی وفاداری اور جانساری ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ پر فدا کاری.
آپ کی یاد خدا حاصل کائنات ہے، آپ کے نام سے مجھے نعمت دو جہاں ملی، ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جہاں ملی، اختر بے نوا کو بھی تیرے کرم سے خدا، اختر بے نوا کو بھی تیرے کرم سے خدا، دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں ملی، سبحان اللہ، دعوت حق کے واسطے اختر بے نوا کو بھی تیرے کرم سے خدا، دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں ملی، دعوت حق کے واسطے راستے محفل دوستاں
دوستو مجھے دوستوں کی مجلس نہ ملے اللہ والوں کی نہ ملے تو میں بیمار پڑ جاؤں کہ ان دوستوں کو دیکھ کے مجھے اللہ کی یاد آتی ہے اور حضرت فرماتے تھے کہ جو آدمی تنہائی میں بیٹھا تو بچپن سے اتنا میرا مزاج تھا ایک صاحب تھے وہ لوگ تنہا تنہا بیٹھے ہوئے اور یوں کر کے سوچتے رہتے تھے حضرت والا فرماتے ہیں میں دور سے ہی دیکھ کے بھاگتا تھا اس نے تو محفل یہ حضرت والا کا کرم تھا کہ ہمارے اپنے غلاموں کو دوستاں فرما رہے ہیں کہ ان کو دوست فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے واسطے مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دوست عطا فرمائے تو یہ مجھ جیسے گمنام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو ہے یہ بھی صرف حضرت والا ہی سے سنا کہ دوست کہ یہ جو پانچ وقت کی نماز ہے یہ اس پہ بھی عاشقوں کی ملاقات رکھ دی کہ پانچوں وقت میرے عاشقوں سے ملو اور تو حکمتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکمت دیا تھا کہ پانچوں وقت میرے عاشقوں سے ملو پھر جمعے میں اور مجمع بڑھا دیا اور میں اور زیادہ عاشقوں سے زیادہ تعداد میں ملو پھر عیدین پہ اور زیادہ مجمع بڑھا دیا کہ اور میرے جتنے بھی عشاق ہیں زیادہ ان سے ملو اور پھر حرم کے اندر حج کے جو حج و عمرے میں بین الاقوامی عاشقوں سے ملو فرمایا کہ یہ جماعت کی حکمت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی کہ پانچوں وقت کی جو جماعت ہے تو اہل اللہ کی اللہ والوں سے ملاقات کا ایک ذریعہ اللہ نے بنایا تاکہ آپس میں محبت قائم رہے اور جو پانچوں وقت ملیں گے تو محبت ہو جائے گی کہ نہیں تو عاشقوں کی ملاقات اتنی اہم ہے اللہ کے عاشقوں کی ملاقات کہ جماعت کو حضرت فرماتے تھے کہ واجب کر دیا اگر کوئی گھر پہ پڑھے گا گنہگار ہوگا بغیر عذر کے عذر ہو تو بات الگ ہے پھر تو کچھ ہو نہیں لیکن بغیر عذر کے کوئی پڑھے گا تو اس کو واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا اور واجب فرض کے بعد واجب ہی کا درجہ ہے فرض کے برابر ہی ہوتا ہے صاحب صبح جو پڑھا تھا صبح بہت سے حضرات نہیں تھے وہی تھوڑا سا پڑھ دیجئے تاکہ وہ ربط قائم رہے
حضرت آپ کی مجلس مبارک کی اثر انگیزی بالکل وہی معلوم ہو رہی ہے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تھی بار بار تقاضا والا ایک شعر حضرت والا کا تھا
سب شیخی کا فیض ہے بھائی ہم کیا چیز ہے میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا سینکڑوں بی کام پھر رہے ہیں سینکڑوں ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی پھر رہے ہیں اس شیخ کی نگاہ کرم جس کو محبت سے دیکھ لیا حضرت فرماتے تھے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اہل اللہ کے قلب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں جس جس کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے اس پر بھی فضل فرما دیتے جس درجے کی محبت ہو ہم تو محبت کے قابل بھی نہیں تھے پھر بھی حضرت نے محبت فرمائی پڑھیے
جگہ ہے حضرت والا کا ایک شعر اجازت ہو تو عرض کروں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے اور حضرت اس شعر کو بہت پسند بھی فرماتے تھے اور بہت درد بھرا شعر ہے چھلک پڑا میری آنکھوں سے میرا خون جگر چھلک پڑا میری آنکھوں سے میرا خون جگر ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا اثر ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا اثر ہر ایک قلب پہ دیکھتا ہوں جس کا اثر
آنکھوں سے جو آنسو بہتے تھے تو ساری جو لوگ بھی ہوتے تھے متاثر ہوئے بغیر نہیں تھے. حضرت فرمایا کہ میری مجلس میں جو آئے گا ایک ہی مجلس میں اللہ تک پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ ایک ہی مجلس میں میں اسے اللہ تعالیٰ تک کا راستہ بتا دیتا. ہر قلب اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے الا یہ کہ جو محروم تھے اس کی بات یہ الگ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ابو لہب تو وہیں تھے رشتہ دار بھی تھے لیکن کیا حشر ہوا ان کے ساتھ دشمنی سے اور عداوت سے اور پہچانتے بھی تھے یہ بات نہیں تھے جانتے نہیں تھے. ابو لہب جو چچا تھا اور ابو جہل بھی تو اس کا ایک دفعہ بیٹا آیا اور اس نے کہا کہ حالانکہ ابو لہب کتنا بڑا دشمن تھا اس نے کہا کہ میں تو آج حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خوب سنا کے آیا ہوں. ایک دم سے گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ ارے تو نے کیا غضب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کچھ نہیں کہا. فرمایا کہ اللہ اپنے شیروں میں سے کوئی شیر اس پر مسلط فرما تو وہ کافر ہو کے اور دشمن ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹا اب تو بچ نہیں سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے. اور یہ پہچانتے تھے کہ نہیں اسی پہ تو مواخذہ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی ہے کہ ایک نبی کی مخالفت کر کے اور اس کو ادب نہ جاننے کے بعد وہ جانتے تھے ان کے دل میں معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں نشانات اور اس کے معجزات بھی دیکھتے تھے. ابو جہل نے تو کہا تھا مجھے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دو تو آپ نے ایسے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. ہندوستان میں ایک راجہ تھا اس نے بھی دیکھا اس کو اس نے پھر تحقیق کی کہ کیا ہوا تو یہ چاند الگ ہو کے پھر مل گیا تو اس نے معلوم کیا کہ عرب میں وہ مسلمان ہو گیا کہ عرب میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے یہ ان کا معجزہ تھا تو وہ ایمان لے آیا اور وہ جو خبیث تھا اس نے دیکھا اور کہنے لگا کہ ارے محمد نے جادو کر لیا نعوذ باللہ. اور جنگ بدر میں جو سب پہلی جنگ تھی جس کے اندر وہ مارا گیا ابو جہل تو اس کے ایک دوست نے کہا کہ ابو جہل یہ بتا کہ اب تو میں اور تو دونوں سامنے کوئی مجمع بھی نہیں ہے مجھے یہ بتا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم دعویٰ فرما رہے ہیں نبوت کا اور یہ جو کچھ بھی کہہ فرما رہے ہیں وہ غلط کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں کہ نہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ صحیح کہہ رہے ہیں تو ان کا پھر تو ان پر ایمان کیوں نہیں اسی کا دوست تھا کہ اگر ایمان کیوں نہیں لاتا کہ نہیں ایمان اس لیے نہیں لاتا کہ اگر میں ان پر ایمان لے آیا تو میری چودراہٹ ہی ختم ہو جائے گی اس لیے اپنی چودراہٹ کی خاطر مقابلہ کیا اس کا. اور کیونکہ آپ نے فرمایا کہ فرعون و ہاتھی الامہ اس امت کا فرعون تھا ابو جہل کے لیے جب تو میرے دل میں یہ بات آئی اللہ کا شکر ہے مولانا ادریس صاحب کی کتاب میں بھی میں نے یہ دیکھا میرے دل میں آتی تھی کہ کیونکہ سید الانبیاء نبیوں کے سردار کا دشمن تھا تو اس فرعون سے بھی بڑا دشمن تھا یہ اس لیے کہ وہ تو نبیوں کے سردار کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. جو تمام نبیوں کے سردار ہیں یہ ان کا دشمن تھا, یہ اس سے بڑا تھا. اور اس کی دلیل یہ تھی کہ جب فرعون کو جب ڈوبنے لگا تو کہنا چاہ رہا تھا آمن تو بے رب موسیٰ و ہارون, جب عذاب دیکھ لیا اس وقت تو ایمان قبول ہوتا نہیں, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے میں مٹی ٹھوس دی اس کی. یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی غیرت دینی تھی, کیا کہیں کہ ظالم پھر کوئی ایمان نہ دی. تو وہ تو اس کے دل میں تو ہوا پیدا کہ میں ایمان لیا ہوں. اور اس خبیث کو کیا ہوا کہ جس وقت اس کو زمین پہ گر گیا اور دو بچے تھے جو مارا تھا اس کو, نابالغ تھی, تو اس نے کہا کہ دیکھو تم چرواہوں کے بچے ہو, میں تو قریش کا سردار ہوں. اس وقت بھی تکبر بھی دیکھیے, تو تم میرا سر جو ہے نا گردن سے مت کاٹنا, سر نیچے سے کاٹنا تاکہ معلوم ہو کسی سردار کا سر ہے. تو فرعون اللہ محفوظ رکھے اللہ. تو کیونکہ سب کچھ جاننے کافر ہرش ابو جہل ابو لہب کیا ہے, جتنے بھی کفار ہیں سب کو معلوم ہے کہ دین حق صرف اسلام ہے, لیکن حق جانتے تو ہیں وہ مگر مانتے نہیں. ضد ہے جناب شیخ تقدس وہاب میں. اگر یہ ہوتا کہ صاحب مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور کافر کے گھر میں پیدا ہو گئے تو کافر ہو گئے, وہ تو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل دونوں کو برابر دی. پہلے عقل برابر دی کہ یہ حضرت والا ہی نے فرمایا تھا, بلکہ قاسم نے سوال کیا تھا کہ جو کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ کافر ہو گیا, جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا مسلمان ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک تو فضل ہے اللہ کا اور ایک عدل ہے. جیسے آپ کے کسی مزدور کو نوکری 50-50 روپے رکھتے ہیں, بھائی دونوں کو ہم 50-50 روپے دیں گے کام کر دو, انہوں نے کام کر دیا تو آپ نے دونوں کو 50 دے دیا, ایک کا کام آپ کو پسند آیا آپ نے اس کو 100 روپے دے دیے, تو اب وہ دوسرا مزدور یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ نے اس کو 100 روپے کیوں دیے, یہ تو فضل ہے اس کا. تو لیکن جو مزدوری تھی وہ پہلے سے برابر طے تھی, تو اللہ تعالیٰ نے عقل دونوں کو برابر دی, کافر کو بھی اور مومن کو بھی. مومن پہ یہ فضل فرما دیا کہ مسلمان کے گھر میں آسانی ہو گئی پیدا فرما دیا, لیکن عقل اس کو دی کہ زمین اور آسمان کو دیکھ کر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ پیدا ہو کہ جہاں کوئی نبی بھی نہ پہنچا ہو اور وہ جنگل میں ہو, اور کوئی جزیرہ ایسا ہو کہ وہاں کوئی اس کو دیکھ بھال کرنے والا نہیں, کوئی نصیحت کرنے والا نہیں, تو اس کے لیے صرف زمین اور آسمان کو دیکھ کے اتنا اقرار کر لینا کہ کوئی ضرور اس کا خالق ہے, بس وہ اس کی نجات ہو جائے گی. تو عقل کا برابر عقل دی دو, اب وہ استعمال نہ کریں جان اس کو, اپنی عقل کو استعمال نہ کریں اور اس سے کام نہ لیں تو یہ ان کا قصور ہے. جانتے ہیں وہ بھی اس بات کو کہ یہ جو کچھ بھی ہے سب حق یہ ہے, لیکن اس کو ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. اللہ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ میں سیکھے.
آفتاب نسبت مع اللہ, جنوبی افریقہ کا 8 سفر, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا. آج صبح بھی جو مضمون پڑھ کر سنایا گیا تھا وہیں سے دوبارہ سنایا جا رہا ہے. با وفا با حیا با خدا رہو. آپ کسی بے وفا کو دوست بنانا پسند نہیں کرتے, لہذا آپ بھی اللہ تعالی کے ساتھ بے وفا نہ رہو. اللہ کی دی ہوئی روٹی کھاتے ہو تو اللہ کے وفادار رہو. اگر 10 کھانا نہ ملے تو بتاؤ معشوق تلاش کرو گے یا روٹیاں مانگو گے. اسی لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ با وفا رہو, با حیا رہو اور با خدا رہو. بس 3 کام کر لو پھر دیکھو دنیا میں تم ایک لیلا کے چکر میں ہو، وہ بھی اعلیٰ معرض الجوتا ہے، پکڑے گئے تو جوتا پڑے گا، اور تقوی سے رہو گے تو تمہارے جوتے اٹھائے جائیں گے، نافرمانی کرو گے تو سر پر جوتے پڑیں گے۔ عشق مولا والوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور عشق لیلا والوں کی کھوپڑی پر جوتے مارے جاتے ہیں۔ قدرت تقوی ہر ایک میں ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب تک جان ہے ہمت تقوی ہے، اگر ہمت تقوی نہ ہو تو تقوی فرض نہیں رہے گا، ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ جب طاقت تقوی اور ہمت تقوی نہیں ہے، پھر تقوی فرض کرنا ظلم ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالی ظلم سے پاک ہے، تو معلوم ہوا کہ مرتے دم تک ہمت تقوی اور طاقت تقوی موجود ہے، لیکن استعمال ہمت تقوی اور استعمال قدرت تقوی میں ہم مجرم ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور استطاعت کا استعمال کرنے ہی میں ہم غفلت برتتے ہیں، جبکہ اللہ والے ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، روتے ہیں کہ معلوم نہیں ہم نے استطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں۔ یعنی جتنی ہماری قدرت ہے اتنا ہم نے استطاعت کا حق ادا کیا یا نہیں، جتنی ہماری نظر بچانے کی قدرت ہے اس قدرت کو ہم نے استعمال کیا یا نہیں، یا ہم اس میں چور اور خائن ہیں۔ اسی فکر و غم میں وہ مرتے رہتے ہیں، ساری زندگی گھلتے رہتے ہیں، اشک بار آنکھوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ حکیم الامت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ جو شخص کہے کہ مجھے طاقت نہیں رہتی، حسینوں کو دیکھ کے میں پاگل ہو جاتا ہوں، پرانی عادت راسخ ہو چکی ہے، تو اس کا جواب حکیم الامت نے دیا کہ قدرت ہمیشہ ضدین سے متعلق ہوتی ہے، یعنی جس کام کو کرنے کی قدرت ہوتی ہے آدمی اس کو نہ کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ جو آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ اسے نیچے بھی گرا سکتا ہے، جو حسینوں پر نظر ڈال سکتا ہے وہ ہٹا بھی سکتا ہے، بشرطیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اگر پولیس کا سپرنٹینڈنٹ ہے کہے کہ یہ میرا لڑکا یا میری لڑکی ہے، جو نظر باز یہ کہتا ہے کہ حسینوں کو دیکھ کر میں پاگل ہو جاتا ہوں، وہ آج میری لڑکی کو دیکھ کر دکھائے اور ایک ہاتھ میں اس کے پستول بھی ہو، تو وہاں اس کا نفس بڑا عقل مند بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا نظر بچانے کی طاقت ہے، جبھی تو پستول دیکھ کر پاگل نہیں ہوا۔ آہ مخلوق کے خوف سے نظر نیچی کرنے والوں، اس بڑی طاقت کا بھی دھیان پیدا کر لو جسے ہماری نظر کی بینائی چھیننے یا ہمارے گردے بیکار کرنے کے لیے کسی پستول کی بھی ضرورت نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صحبت شیخ میں اول تو یریدون وجہ ضروری ہے کہ مخلص ہو اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے، اور دوسرے یہ کہ شیخ کی صحبت
وجہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا راضی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو قرآن پاک میں فرمایا یریدون وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ اپنے نفس پر جبر کر کے ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیے جو ہمیں صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہ، ان کا ارادہ ہمیں راضی کرنے کا ہے، وہ اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہو جائیں۔ یریدون وجہ۔
تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صحبت شیخ میں اول تو یریدون وجہ ضروری ہے کہ مخلص ہو اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے، اور دوسرے یہ کہ شیخ کی صحبت میں اس کے آداب کا خاص خیال رکھے۔ شیخ کے سامنے مٹ کر رہنا چاہیے، اس کی روک ٹوک اور ڈانٹ کو اپنی اصلاح کا ذریعہ اور شیخ کا پیار سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شیخ نے کسی بات پر ٹوک دیا یا پکڑ ہو گئی کہ یہ کام کیوں کیا، تو اگر مگر اور بحث بازی شروع کر دی، اس میں ایذائے شیخ ہے۔ شیخ کے مواخذے پر اعتراف قصور کی تعلیم۔ ایک صاحب سے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بہت ناراض تھے۔ کئی برس سے ان کی خط و کتابت چل رہی تھی۔ میں حیدرآباد دکن گیا تو حضرت نے ان کو تار دے کر بلوایا اور فرمایا کہ تم اپنے معاملات کے سارے خطوط دکھاؤ۔ انہوں نے شیخ سے بڑی اگر مگر لگا رکھی تھی کہ اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ وجہ ہے، اور آپ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نے لکھا کہ میں جتنا ناراض ہوتا ہوں اتنا ہی جلدی راضی بھی تو ہو جاتا ہوں۔ شیخ نے ان کو میرے حوالے کر دیا کہ کہ تم اس کو سمجھاؤ، تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اگر مگر چھوڑ دو، سیدھا سیدھا لکھ دو کہ میں اعتراف قصور کرتا ہوں، اپنی تمام خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ انشاءاللہ احتیاط کروں گا۔ یہ ایسے جملے ہیں کہ جس سے شیخ کو اذیت نہیں پہنچتی۔ بس کیا کہیں، بے وقوف انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے، اسی سے شیخ کو تقدر ہوتا ہے اور اذیت پہنچتی ہے۔ مرید یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر مگر لگا کر دائرہ مواخذے سے نکل جاؤں گا، مگر یہ اللہ کے راستے کا ادب نہیں ہے۔ فوراً اعتراف کر لو اگرچہ قصور نہ بھی ہو۔ جو مزہ ربنا ظلمنا میں ہے، وہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین میں نہیں ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ فوری اعتراف کر لیا قصور کا، حالانکہ وہ دراصل خود اللہ تعالیٰ پر فنسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، شیطان نے قسم کھائی اللہ کے ان کے سامنے کہ آدم خدا کی قسم اگر یہ تو یہ کھا لو، یہ جس یہ ممنوع پھل جو تھا اگر جس کو منع کیا گیا تھا تو تم کبھی جنت سے نکلو گے نہیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام کی لذت سے ان کو ایسا مزہ آیا کہ وہ سب بھول گئے کہ کیا کہتا، اسی میں وہ کھا لیا۔ لیکن جب احساس ہوا، جب مواخذہ ہوا تو فوراً رونے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میں بھول گیا تھا، ربنا ظلمنا۔ اور جب شیطان سے خطا ہوئی تو اس نے جب وہ اگر مگر جب سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالی نے اس سے پوچھا تو اس نے کیا کہتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے پیدا کیا۔ اور کہنے کا کیا منشا تھا کہ آگ جو ہے اس کا کرا اوپر ہے اور خاک نیچے ہے، تو گویا خاک جو ہے آگ افضل ہے اور خاک فاضل ہے، وہ افضلیت اس کو حاصل، بڑا درجہ خاک کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہا ہے کہ گویا آپ غلط کر رہے ہیں، مجھے سجدہ سجدے کا حکم دے کے یہ فرمائیں، جو مزہ ربنا ظلمنا میں ہے وہ خلق تریم ناری و خلق تہم ان تین میں نہیں ہے۔ اسی بحث بازی نے اور اسی استدلال نے ہمیشہ کے لیے اس کو مردود کر دیا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔
جو مزہ ربنا ظلمنا میں ہے وہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین میں نہیں ہے۔ جیسا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اور اس میں کبرا محذوف ہے، وہ کیا ہے کہ النار افضل من الطین، آگ افضل ہے مٹی سے، تو گویا آپ افضل کو فاضل کے سامنے سجدے کا حکم دے رہے ہیں۔ ابلیس اللہ میاں کو یہ مشورہ دے رہا ہے۔ آیت ربنا ظلمنا الى آخر سے
اچھا، اب مجلس کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ حضرات اپنے اپنے گھر تشریف لے جائیں، بادل ناخواستہ۔ فرمایا کہ یہاں تو آدمی ضعیف ہے، اس لیے نیند آتی ہے اور روح کی وجہ سے اس کو سونا بھی پڑتا ہے، جنت میں نیند نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو تھکن ہوگی نہیں، اس لیے چوبیس گھنٹے یہاں تو تھک کے سوتا ہے آدمی، وہاں تھکن ہوگی نہیں تو وہاں اس کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ دوستوں سے ملاقات کرے تو اپنے حوروں سے ملاقات کرے، اپنے خاص بندوں سے ملاقات کرے، وہ اس کا کوئی وقت نہیں، لاکھوں سال گزر جائیں گے۔ پھر ہوگا کیا کہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ایک نعمت سے دوسری نعمت کی طرف توجہ ہو جائے گی، بس توجہ ہوئی اور وہ چیز حاصل ہوگی۔ اس سے شیخ سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں پھر توجہ کسی اور طرف ہو گئی یا شیخ کی توجہ کسی وہ فوراً پھر اس خوشی میں مست. یعنی وہاں غم کا تو نام ہی نہیں ہے, یہاں کے غم میں تو غم میں جو ہے غم اور فراق ہے اور تکلیف ہے, وہاں غم کا نام ہی نہیں ہے. اللہ تعالی نصیب فرمائے. لاکھوں سال کوئی نواں سال ہے نہ آفتاب نہ وقت ہے, وہ دوسرا ہی جہان ہے, کوئی پہچان نہیں سکتا. تو ایک توجہ ایک نعمت سے دوسری نعمت میں مشغولی ہو جائے گی. تو ابھی دل چاہ رہا ہے کہ پرندہ اٹھتا ہوا جا رہا ہے کہ کاش کس کا کہ مجھے مل جاتا, اسی وقت بنا بنا آیا سامنے. تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی جن کا بھی ذکر میں نے کیا, حضرت تھانوی کے استاد تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ جنت کیا ہوگی, چھوٹی سی خدائی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہاں کے مجاہدات پر اور یہاں کے اپنے اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں کا انعام دیا کہ چھوٹی سی خدائی دے دی, جو چاہو گے وہ ہوگا. وہ کیا آیا تھا کہ جو تم چاہو گے وہ بھی دیں گے, وہ حلمی مزید وَلَقُفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَقُفِيهَا مَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. جو ہمارے پاس وہ بھی جو کچھ تمہارا نفس خواہش کرے گا وہاں اس کی وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے. کیا ہے نہیں اس سے پہلے لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا, جس کو وہ چاہیں گے ان کا نفس ہوگا چاہے گا وہ بھی دے گا. وَلَدَيْنَا مزید, اور کسی تمہیں خبر بھی نہیں اس سے بھی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس. وَلَدَيْنَا مزید, اور وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے, دیدار الہی ہے. اور بھی نعمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی جنت کو, حوروں کو, جنت کی نعمتوں کو سب کو بھول جائے گا جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اس میں کیا لذت ہوگی اس کے لیے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے ارشاد میں حضرت والا کے صدقے میں خاتمہ ایمان کامل میں فرما کر جنت میں عرش کا سایہ نصیب فرما, اگرچہ اس کا ہم اہل نہیں مانگنے کے لیے. عرش کا سایہ جو محبت للہ پر وعدہ ہے کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا, وہ نصیب فرما, اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں حضرت والا کے ساتھ اور تمام اولیاء اللہ کے ساتھ دخول اولی نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن جن حضرات نے دعاؤں کے پرچے دیے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور کامیاب فرمائے, اور جو غم اور پریشانی ہے اس کو دور فرمائے, راحت سے تبدیل فرمائے. اس کی بچی کی کیسی طبیعت ہے؟ ایسی ہے ابھی. اچھا, اللہ تعالیٰ سہیل کی صاحبزادی کو صحت کامل عاجلہ, مولانا سہیل کی صاحبزادی صحت کامل عاجلہ مستمل عطا فرمائے. یا اللہ, کسی آپریشن کی کسی اس کی ضرورت نہ پڑے, اس دوائی سے یا اللہ شفاء کامل عطا فرمائے. اللہم انی اسألک بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ جو یہ یہ کلمات کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے, قبول فرمائیں گے. تو اے اللہ ہمارے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا کو مقدر فرما دے, لاج رکھ لیا ہمارے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. چلو بھائی
نہیں, اب بند کر دیں, اب یہاں دوسرے مضمون.